mine, dar o tavili di, ce cart sanca bolas pe șerda. Ce șariat ruține a jos pade care.
Hatun ne ca că un he șor or beti ki rihai, izzat ki balle nei chaie, balki unco apni izzat se dilcespihe, lehaza, unhone izzat bachane ki apil kihe. Awami nishrapati ki senator Setara Ayaz, or Jumat Islami ki senator Mushtaq Ahmad Khan ne Iwane Bala, yani senator jabke pahtun tapus tarik ke rahnuma Mohsen Dawar, or Jamiat ulama Islam par Lehraman group ke rukn assembly, Mufti Abdishakur ne is masle ko ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں اٹھایا ہے اور حکومت سے اس کا ازالہ کرنے اور روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے. سینیٹر ستارہ ایاز نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
یہ صرف ایک قصور کا واقعہ نہیں ہے, مختلف واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے اور ایک بے چینی عوام میں پیدا ہو جاتی ہے. سینیٹ کی چیئرمین سے ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں سینیٹ ایز اے ہاؤس آف فیڈریشن ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو اسے بہت ساری آگے پھر چیزیں جنم لینے شروع کر دیتی ہیں.
پختون تاپس تحریک کے رہنما محسن داول نے آئندہ کے لائعمل کے بارے بتایا,
تو حکومت نے اگر اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اور مطلب اس پر جو مسئلہ ہوا ہے اس کا مداوع نہ کیا تو اس کے بعد ہم پھر آپس میں بیٹھیں گے اور ایک فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کی کیا لائعمل ہونا چاہیے.
پارلیمنٹ کے علاوہ خیسور کے واقعے کی ہر سطح پر شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں, مگر ابھی تک حکومت کی طرف سے مسلسل خاموشی ہے. خیبر پختونخوا حکومت کے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک روز پہلے پشاور میں غیر رسمی اجلاس میں اس مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے, مگر ابھی تک اس کے حل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. شمالی وزیرستان کے گاؤں خیسور میں سیکورٹی اہلکاروں کے گھر میں گھسنے کے واقعے پر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اس بے اختلاف میں شامل دو بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ابھی تک خاموش ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
بھارت کے 70ویں یوم جمہوریہ پر اس کے زیر انتظام کشمیر میں ایک احتجاجی ہڑتال کی گئی. بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاح کے طور پر منانے کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد نے کی تھی, جس کا کہنا تھا کہ بھارت نے 1,30,00,000 سے زائد کشمیریوں کی آزادی اور جمہوری حقوق کو سلب کر رکھا ہے, اس لیے اسے خود کو جمہوریت کہلانے کا حق ہے اور نہ یوم جمہوریہ منانے کا. اس دوران شورش زدہ ریاست کے گورنر ستیا پال ملک نے گورنر ستیا پال ملک نے یوم جمہوریہ کے رسمی خطاب کے دوران پاکستان پر ریاست میں امن اور بھائی چارے کو زخم پہنچانے اور دہشت گردوں کی مدد کرنے کی کوششیں کرنے اور بھارت پاکستان سرحدوں پر فائر بندی کے سمجھوتے کے خلاف ورزیاں کر کے سرحدی علاقوں میں بسنے والوں کی زندگی اجیرن بنانے کے الزامات عائد کیے. اس بارے میں تفصیلات سنیے سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
ہفتے کو بھارت کے 70ویں یوم جمہوریہ پر وادی کشمیر میں ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی, جس سے شور زد علاقے میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی. اتحاد میں شامل ایک لیڈر میر وائز عمر فاروق.
دیکھیے, بنیادی لحاظ سے بھارت جو کہ آج اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے, جموں کشمیر کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جس طرح سے جمہوری قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ انصاف اور جو سچائی ہے اس کو اس طرح سے روندا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے خلاف جو یہاں پہ ایک ظلم اور ایک انسانیت سوز مظالم کا ایک طویل سلسلہ پچھلے 30 سال سے جاری ہے, اس میں کہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں لوگ مارے گئے ہیں, لوگ پابند سلاسل ہیں, لوگ گمشدہ ہیں, تو یہ ایک ایسا چشم کشا ہے کہ جو ہم بھارت کے عوام تک اور دنیا تک کے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ملک کی کوئی قدریں کا دعوے دار ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا نمبردار ہے, کشمیر کے حوالے سے اس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے اور کشمیر میں کس طرح سے جمہوری اور انسانی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس کو آج ہم یوم سیاہ کے طور پہ بنا رہے ہیں.
یوم جمہوریہ کے موقع پر پوری ریاست میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. سری نگر کا تاریخی چوراہا لال چوک, کئی ملحقہ علاقے اور شہر کا پرانا حصہ فوجی چھاونیوں کا منظر پیش کر رہے تھے. پوری ریاست میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب کو ہی موبائل انٹرنیٹ سروسز کو بند کیا گیا تھا، جبکہ ہفتے کو وادی کشمیر میں ریل سروسز حفظ ما تقدم کے طور پر روک دی گئیں۔ اس سے پہلے اس صوبہ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے قائدین اور سرکردہ کارکنوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا یا پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تشدد کے خدشے کے پیش نظر اور مظاہروں کو روکنے کے لیے اس طرح کے اقدامات اٹھانا ناگزیر تھا۔ مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں یوم جمہوریہ کی سب سے بڑی روایتی تقریب سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور پولیس اور دوسرے حفاظتی دستوں کے حکام موجود تھے۔ تقریب میں عام لوگوں کی انتہائی قلیل تعداد نے شرکت کی۔ پولیس نے ذرائع ابلاغ کے کئی نمائندوں کو تقریب کو کور کرنے سے روکا۔ کئی ایک صحافیوں اور فوٹوگرافروں کو داخلہ اور سیکیورٹی پاسز اجرا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ بعد دوپہر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حفاظتی امور سے متعلق گورنر کے مشیر کے وجے کمار نے معاملے کی تحقیقات کرنے کا یقین دلایا ہے۔ تاہم یوم جمہوریہ پر ریاست کے سرمائی دارالحکومت جموں میں جشن کا سماں تھا، جہاں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں ہوئی پریڈ پر گورنر ستیہ پال نے سلامی لی۔ تقریب میں مختلف بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اپنی تقریر میں گورنر ستیہ پال ملک نے پاکستان پر ریاست میں امن امان میں رکھنا ڈالنے کا الزام لگایا۔
جو اس پردیش کی ایکتا اور ہمارا پڑوسی ملک لگاتار اس راجیہ کی شانتی اور سدھاونا کو بادھت کرنے کے لیے آتنکوادیوں کی مدد کرتا ہے۔
حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ریاست کے لداخ خطے میں بھی بھارت کی یوم جمہوریہ کو جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے معروف میڈیا ادارے انڈیا ٹوڈے نے ایک سروے کیا ہے جس کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت اب تک کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ادھر تین ریاستوں میں کانگریس کی کامیابی اور پریانکا گاندھی کو سرگرم سیاست میں آنے کے بعد کانگریس کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے اور پارٹی صدر راہل گاندھی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اپریل اور مئی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل کیے جانے والے سروے کے مطابق جنوری 2017 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت 65% تھی، جو اب نیچے گر کر 46% تک آ گئی ہے۔ وہیں دوسری طرف ان کے اصل سیاسی حریف اور کانگریس صدر راہل گاندھی کی مقبولیت 2 سال قبل صرف 10% تھی، جو کہ اب بڑھ کر 34% تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم اب بھی مودی کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے یہ سروے 20 دسمبر سے 8 جنوری کے درمیان کیا ہے۔ اس میں 543 پارلیمانی حلقوں میں سے 97 حلقوں میں 12,166 ووٹروں سے ان کی رائے معلوم کی گئی۔ سروے کے مطابق پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی قیادت والے محاذ کو 237 نشستیں مل سکتی ہیں۔ 2014 میں اسے 336 ملی تھیں۔ کانگریس کی قیادت والے محاذ کو 166 حلقوں میں کامیابی کا امکان ہے۔ گزشتہ الیکشن میں اسے 59 پر ہی کامیابی ملی تھی۔ گویا کسی بھی محاذ کو اکثریت نہیں مل سکتی۔ البتہ بی جے پی کی قیادت والا محاذ بڑا محاذ بن کر ابھر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال اتر پردیش میں ہے، جہاں ایس پی اور بی ایس پی نے انتخابی اتحاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد بی جے پی کو شدید نقصان ہو سکتا ہے اور اسے صرف 18 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ 2014 میں اسے 73 ملی تھیں۔ دریاسنا سونیا گاندھی کی بیٹی پرینکا گاندھی کو سرگرم سیاست میں اتار دیا گیا ہے، جس کے بعد کانگریس کی مقبولیت میں اچانک اچھال آ گیا۔ ایک انتخابی تجزیہ کار سنجے کمار اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں،
کانگریس کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں آج بچا ہوا یو پی میں، لیکن پھر بھی پلس پوائنٹ یہ ہے کانگریس کا کہ کانگریس ابھی بھی جو کچھ بھی ان کے پاس 8-10-12% ووٹ ہیں، وہ ابھی بھی ایک رینبو کوئلیژن ہے جس میں اپر کاسٹ کے ووٹ، او بی سی کے ووٹ، مسلم ووٹ اور دلت ووٹ سب ہیں۔ پرینکا پرچار کریں گی اور کانگریس کی طرف آکرشن ہوگا تو سبھی سمودائے کے ووٹر آکرشت ہوں گے اور کوئی بڑا ووٹ بینک بننے کا ایسی گنجائش دکھائی نہیں پڑتی ہے، سوائے مجھے لگتا ہے مسلم متداتاؤں کا جھکاؤ تھوڑا کانگریس کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے۔
جبکہ ایک سینئر صحافی نیرجا چودھری کے خیال میں مشرقی اتر پردیش کی کمان پرینکا گاندھی کے ہاتھ میں دے دینے کی وجہ سے سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے، اس سے 2019 کے انتخابات کا رخ بدل سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرقی یو پی میں وزیر اعظم مودی کا حلقہ وارانسی بھی آتا ہے، اس لیے اصل لڑائی وہیں ہوگی۔ وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ بنارس کی لڑائی مودی بمقابلہ پرینکا ہوگی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ملک میں بڑھتی بے روزگاری، مہنگائی، نوٹ بندی، ملک گیر ٹیکس یعنی جی ایس ٹی، کسانوں میں عدم اطمینان اور ان کی خودکشی، اقتصادی بدحالی اور 2014 میں کیے گئے وعدوں کے عدم تکمیل کی وجہ سے مودی حکومت اب تک کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آئینی اداروں کو کنٹرول کرنے کی حکومت کی کوشش، مذہبی جذبات کا ابھار، گائے کے تحفظ کے نام پر ہجومی تشدد اور دیگر بہت سے معاملات وزیر اعظم مودی کی مقبولیت میں گراوٹ کا سبب بنے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں چلنے والی حالیہ ہندو شدت پسندی کی لہر نے ملک کے سیکولر تشخص کو نقصان پہنچایا ہے، مگر کیا یہ لہر اسی طرح چلتی رہے گی اور کیا آنے والے انتخابات میں نوجوان ووٹرز اور قیادت بھارت کے سیکولر تشخص کو برقرار رکھیں گے؟ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت سیکولر ہی رہے گا، کیونکہ بھارت کا آئین اور قانون سیکولر نظریات کو فروغ دیتا ہے اور اس کی اعلی عدالتوں نے بھی سیکولرزم کے حق میں فیصلے دیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کے چند صوبوں میں ہوئے انتخابات کے نتائج اس بات کے عکاس ہیں کہ بھارتی عوام نے ان لوگوں کے خلاف ووٹ دیا جنہوں نے بھارت کے سیکولر تشخص کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اس بارے میں تجزیاتی رپورٹ دے رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
ہندوستان ٹائمز کے ہندی ورژن کے ایڈیٹر پرتاپ سوموانچی کہتے ہیں کہ ایسے واقعات تو ہوئے لیکن بھارت کی عدالتوں اور عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔
اگر ہوئے تو اسی دیش کے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو وزیر اعظم ہے ان کو تک کہنا پڑا کہ بھیا یہ موب لنچنگ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ آئیڈیولوجی سپورٹ کسی چیز کو کرے، لیکن اس دیش کا کانسٹیٹیوشن آپ کو سوشل فیبرک توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو عوام ہے وہ بھی اسی سوشل فیبرک، اسی سیکولر فیبرک کے حق میں ہے۔
معروف صحافی اور دانشور ڈاکٹر منیش کمار کہتے ہیں،
ہندوستان کے اندر میں سیکولرزم ہے، سیکولرزم تھا اور سیکولرزم رہے گا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو قانون ہے، ہمارے جو کنسٹیٹیوشن ہے، ان سب میں یہ بالکل ہی بات بالکل ہی طے ہے کہ یہ ہندوستان کبھی کوئی ریلیجیس ڈاکٹرین کے اوپر جو ہے یہاں پہ قانون نہیں بن سکتے ہیں۔
دوسرے وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں مختلف ثقافتیں، مذاہب، زبانیں اور نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔
دوسری بات یہ ہے، سمویدھان میں کوئی بدلاؤ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ ہندوستان میں اس بات پہ ایکا ہے کہ دیر آر مینی تھنگس جو بیسک ٹینٹس آف کنسٹیٹیوشن ہیں جس پہ نہ قانون بنایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک سیکولرزم ہے۔
بھارت کے معروف اخبار کے پولیٹیکل ایڈیٹر ونود شرما کہتے ہیں کہ بھارت وہی رہے گا جیسا یہ بنا تھا۔
تو ہم نے اپنے آپ کو نان ڈینومینیشنل سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میکرز تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ بی جے پی کے لوگ بھی کچھ ایک کہہ چکے ہیں کہ وہ ہماری گیتا ہے۔ اگر اس گیتا سے الگ ہٹیں گے تو لوگ ان سے الگ ہٹ جائیں گے۔ ہندوستان کی سیکولر ٹریڈیشن کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس چیلنج کا جواب بھرپور اس دیش کا عوام دے گا۔
جب یہ پوچھا گیا کہ کیا نوجوان ووٹر اور قیادت بھی سیکولرزم کی قائل ہے تو جواب میں ڈاکٹر منیش کمار کا کہنا تھا،
ہندوستان کے اندر میں جو نیا جنریشن جو آ رہا ہے، یہ جو سیکولرزم اور کمیونزم کا جو مسئلہ جو ہے، یہ بیسیکلی یہ 35 سال کے عمر کے زیادہ کے لوگوں کے بیچ میں ایشو ہے۔ یہ جو نیا جنریشن ہے دے آر پولیٹیکلی ایکٹیو، جو سوشل میڈیا میں نظر آتا ہے، لیکن ان تک یہ دھرم کو لے کر کے، ریلیجن کو لے کر کے، آپس میں جو بھائی چارے کو لے کر کے، اس طرح کی بیماری جو 35 پلس کے لوگوں کو ہے، وہ بیماری ہمارے یوتھ کو نہیں ہے۔
پرتاپ سوموانچی کہتے ہیں کہ قیادت کے اور مسائل ہوتے ہیں۔
نہیں دیکھیے، میں لیڈر سے بہت امید نہیں کرتا، اس میں سب ووٹر کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ نوجوان پیڑھی اویئر ہے اور وہ صحیح فیصلہ کرے گی۔
اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ونود شرما کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اور مسائل ہیں۔
اس کے مسئلے الگ ہیں، وہ نوکری چاہتی ہے، وہ کوالٹی آف لائف چاہتی ہے، وہ کوالٹی ایجوکیشن چاہتی ہے، وہ بین الاقوامی سطح پہ جا کے جوجھنا چاہتی ہے، کمپیٹ کرنا چاہتی ہے اور ملکوں کے ساتھ۔ ہندوستان کی جو میجورٹی ہے وہ سیکولر ہے، وہ انکلوسیو ہے، وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی۔
تاہم تجزیہ کار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی قریب میں بھارت میں ہندوئزم نے زور پکڑا، لیکن وہ پوری امید ہیں کہ بھارتی عوام سیکولر ہوتے ہوئے ایسی سوچ کو مسترد کر دے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
सामिन कुछ आलमी खबरें। अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के एक साबिक मुशीर रॉजर स्टोन को गुज़श्ता रोज मुजरमाना गफलत के मुतअद्दिद इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया। उनके खिलाफ सन 2016 के अमरीकी कौमी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की छानबीन करने वाले खसूसी तहकीकती अफसर ने तफ्तीश की थी। जुमे के रोज कमरा अदालत से बाहर जाते हुए स्टोन ने अखबारी नुमाइंदों और मुजाहरीन को बताया था कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। सदर ट्रंप के लिए अपनी वफादारी का अयादा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इकबाले जुर्म नहीं करूंगा, मैं इन इल्जामात को अदालत में गलत साबित करूंगा, मैं समझता हूं कि यह छानबीन सियासी मुहरकात पर मबनी है। मुजाहरीन उन्हें लॉकअप में बंद करो के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात वाजे कर दी है कि मैं सदर के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, चूंकि ऐसा अमल उनके खिलाफ झूठी गवाही देने के मुतरादिफ होगा। वफाकी एजेंट्स ने जुमे की अलग सुबह मुल्क की जनूबी मशरकी रियासत फ्लोरिडा से रॉजर स्टोन को गिरफ्तार किया था। ग्रैंड जूरी ने दरोग गोई पर मबनी बयानात, इंसाफ की राह में रुकावट अटकाने और शहादतें मिटाने के हरकत का कसूरवार ठहराया है। अकवामे मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के दफ्तर ने सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी के कत्ल की तहकीकात के लिए बैनुल अकवामी माहिरीन पर मबनी 3 रुकनी टीम का ऐलान किया है। अकवामे मुत्तहिदा के मारवाए अदालत हलाकतों के लिए खसूसी अहलकार एग्नेस क्लैमर्ड ने जुमेरात को कहा कि वो बैनुल अकवामी आजादाना तहकीकात के लिए आइंदा हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगी। अकवामे मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है कि आजाद पैनल कत्ल के इस मामले में रियासतों और अफराद के किरदार और नौयत का तायुन करेगा। टीम के दूसरे दो माहरीन में बरतानिया की बैरिस्टर हेलेना कैनेडी और पुर्तगाल के फ्रांसिक मेडिसन के प्रोफेसर डुआर्ते नूनो वियरा शामिल हैं। टीम आइंदा हफ्ते तुर्की का दौरा करेगी। जमाल खुशोकची को अक्टूबर में इस्तंबोल के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया गया था। तुर्की ने मामले की बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा किया था। अमरीका के बाद कई यूरोपीय ममालिक ने भी वेनेजुएला में हिज्ब इख्तलाफ के रहनुमा हुआन गुएडो को वेनेजुएला के अबूरी सदर के तौर पर तस्लीम करने पर तैयार हो गए हैं। स्पेन के वजीर आजम और फ्रांस के सदर ने कहा है कि अगर वेनेजुएला में 8 रोज में इंतखाबात नहीं होते तो वो गुएडो को सदर तस्लीम कर लेंगे। कनाडा और लातिनी अमरीका के 9 तश्कील लीमा ग्रुप की बड़ी अक्सरियत पहले ही उन्हें सदर तस्लीम कर चुकी है, मगर चीन और रूस ने सदर निकोलस मोडोरो की हमायत का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीका को वेनेजुएला के दाखिली मामलात में दखल देने से बाज रहना चाहिए। इसके अलावा बोलीविया, क्यूबा, ईरान और शाम ने भी निकोलस मोडोरो की हमायत के इजहार में बयान जारी किए हैं। उधर इंसानी हकूक के अमूर से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा की सरबरा मिशेल बैशल ने वेनेजुएला की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मुजाकरात की अपील की है। बैशल ने यह भी कहा कि उन खबरों की आजादाना छानबीन होनी चाहिए कि वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हफ्ते होने वाले मुजाहरों में 20 लोगों को हलाक और 350 से ज्यादा को जख्मी किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने जुमेरात के रोज निकोलस मोडोरो को वाज़े तौर पर इंतबाह किया कि अगर जनूबी अमरीका की इस मुल्क में जमहूरियत की जानिब पुरअमन मुंतकली ना हुई तो मेज पर तमाम तरजीहात मौजूद हैं। ट्रंप का इंतबाह इसके बाद एक रोज बाद सामने आया जब मोडोरो ने अमरीका के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ख़ारजा पॉलिसी के माहिर एलियट एब्राम्स को वेनेजुएला के लिए ख़ुसूसी मंदूब मुकर्रर किया है। पोम्पियो ने यह ऐलान जुमे को अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इजलास से कबल किया। उन्होंने निकोलस मोडोरो को ज़ालिम डिक्टेटर कहा जिसने वेनेजुएला के अवाम पर जुल्म ढा रखा है। और सामिन, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में एक खसूसी रिपोर्ट। चंद रोज पहले वजीर खजाना असद उमर ने कौमी असम्बली में एक मिनी बजट पेश किया। इक्तदार में आने के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सितंबर में وفاقی بجٹ پیش کیا تھا، مگر اس کے علاوہ حکومت نے ایک منی بجٹ بھی پیش کیا تھا۔ اس طرح پچھلے ہفتے کا مالیاتی بل حکومت کا دوسرا منی بجٹ تھا۔ اس طرح کی شارٹ ٹرم اپروچ عوام اور کاروباری حضرات کو گم گو کی کیفیت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اب تک سعودی عرب اور عرب امارات سے اربوں ڈالر قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس سے ماہرین کے مطابق معیشت کو کچھ سہارا ملا ہے، مگر سن 2018 معاشی لحاظ سے کیسا رہا؟ سنتے ہیں اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں۔
پاکستانی معیشت نے 2018 تین مختلف حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے تحت گزارا۔ جہاں یہ سال پاکستان میں تبدیلی لے کر آیا، وہیں تبدیلی کے نتیجے میں بننے والی حکومت کے لیے معاشی مشکلات۔ 2017 کے مقابلے میں 18 کا آغاز معاشی مشکلات سے ہوا۔ سال کے پہلے 6 مہینوں میں حکومت کو 3.6 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنا تھیں۔ دوسری جانب اس سال کے دوران مہنگائی میں اضافہ ہوا، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 30% سے زائد کی کمی ہوئی، مالیاتی اور تجارتی خسارہ اپنے عروج پر رہا، شرع نمو میں کمی ہوئی اور قرضوں کے بوجھ میں اضافہ۔ ان سب عوامل کی وجہ سے 2018 میں عام آدمی کی زندگی میں کچھ بہتری نہ آ پائی۔
مجموعی طور پر مہنگائی بڑھی ہے، مجموعی طور پہ ہر چیز، کیونکہ حکومت تبدیل ہوئی ہے۔
اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آبویسلی مہنگائی بڑھی ہے۔
ماہرین کے مطابق الیکشن کے اس سال میں پاکستانی عوام کی معاشی مشکلات میں ڈالر نے تقریباً 30 روپے بڑھ کر اضافہ کیا۔ اس کی وجہ گزشتہ کچھ سالوں کی معاشی پالیسیاں ہیں۔ زبیر اقبال جو 35 سال سے آئی ایم ایف کے ساتھ کام کر رہے تھے، آج کل واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ 2018 میں پاکستان کی معاشی کارکردگی پر کہتے ہیں،
جو آپ کو 2018 میں مشکلات نظر آئی ہیں ان کی وجوہات کافی پہلے کی ہیں اور بڑی بیسک قسم کی وجوہات ہیں۔ یقیناً 2018 کی امید تو بہت تھی، لیکن وہ امید اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو بیسک اکانومی کی فاؤنڈیشنز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں۔
گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے ریکارڈ 60.9 ارب ڈالر کی درآمدات کی۔ پاکستانی برآمدات، جو کہ اس کی درآمدات کے آدھے سے بھی کم یعنی تقریباً 23 ارب ڈالر اور کل معیشت کا تقریباً 7% ہیں، کے بعد پاکستان کا تجارتی خسارہ مالی سال 18 میں 37.67 بلین ڈالر رہا۔ گزشتہ ایک سال سے زائد کے عرصے میں پاکستانی معیشت کے خسارے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ عالمی ادارے ورلڈ بینک سے منسلک پاکستان کے لیے چیف اکانومسٹ اینریکے ارمس کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت گزشتہ کچھ سالوں میں بہتر تو ہوئی، لیکن پاکستان نے اس کی بہت زیادہ قیمت چکائی۔
پاکستان کے معاشی اشاریے پچھلے 18 ماہ میں ابتری کا شکار رہے۔ اس کی ایک وجہ مسلسل بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے، جس کی بڑی وجہ تھی حکومت کی نرم مالیاتی پالیسیاں، اور اس کے علاوہ روپے کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھنے کی پالیسی نے بھی اس ابتری میں اہم کردار ادا کیا۔
حکومت کو کنٹرول سنبھالتے ہی جہاں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑی، دوست ممالک اور آئی ایم ایف سے مختلف پیکیجز پر بات ہوئی، وہیں ملک کے اندر بھی توانائی کی قیمتوں میں اضافے سمیت محصولات کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو اپنی آمدن سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ حکومتوں کے پاس ملک کو چلانے کے لیے محصولات کا حصول سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن 20 کروڑ سے زائد کی آبادی والے ملک میں ٹیکس نمبر رکھنے والوں کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے۔
پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح صرف 13% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔
پاکستان کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بڑھتا خسارہ، سست معاشی ترقی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی بڑے چیلنجز ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی ہیں۔ روپے کی قدر مسلسل کم ہو رہی ہے، جس میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے اور بھی دباؤ آ سکتا ہے، جو پاکستان کی معاشی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال اس بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح کی کارکردگی پچھلی حکومت کی رہی ہے، اس کی وجہ سے اخراجات پر قابو نہیں پایا گیا، اور اب جب اس پالیسی کو تبدیل کر کے معیشت کو درست کرنا پڑے گا تو عام آدمی کے لیے 2019 میں کافی مشکلات آ سکتی ہیں۔
2019 2018 کے مقابلے میں زیادہ مشکل سال ہوگا، جس میں انفلیشن بھی ہوگی، ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھے گی، گروتھ بھی کم ہوگی، اور اس کو ایک قسم کا بڑا امپورٹنٹ قسم کا سال سمجھا جائے گا، کیونکہ جو اس سال میں آپ پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے ان کی وجہ سے 2020 2021 میں امید یہی ہونی چاہیے کہ کنڈیشنز بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔
ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2019 میں پچھلے سال کے مقابلے میں کم رہے گی۔
ہم نے پاکستان کی معاشی شرح نمو مالی سال 19 میں 4.8% رکھی ہے، جو کہ 2018 کے 5.8% کے مقابلے میں بہت کم ہے۔
حکومت کی چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول کی کوششوں کا نتیجہ بیجنگ کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدوں، ریاض اور ابوظہبی کی جانب سے اربوں ڈالرز کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ تاہم عالمی ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات عارضی اور ناکافی ثابت ہوں گے۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامن، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور حکومت کی پالیسیز کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے فارمر فائنانس منسٹر اور ماہر معاشیات سلمان شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ ایک تو عام تاثر یہ ہے کہ جو ہماری پریزنٹ حکومت ہے اس کی طرف سے جو معاشی یا اقتصادی پالیسیوں کی جو فارمولیشن ہے واضح نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟
دیکھیں، ایک حد تک بات درست ہے، کیونکہ بڑے عرصے سے ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں پاکستان کی اکانومی مبتلا تھی، اور نارمل جو طریقہ کار اس قسم کے کرائسس کا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام ایک آتا ہے جس میں آپ کو بیک اپ سپورٹ ملتی ہے، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ملتی ہے، اور آپ اس کے عوض اپنی ریفارمز کرتے ہیں تاکہ وہ جو ایشوز تھے، بیسک ایشوز کہ کیوں آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا، اس کو ریزالو کیا جائے۔ اب اس بار جو کرائسس آیا، اس وقت ایک گورنمنٹ بھی چینج ہوئی اور انٹرم گورنمنٹ آئی، اس کے بعد ایک نئی الیکشن کے بعد ایک نئی گورنمنٹ آئی، اور پتہ یہ چلا کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس خاصا شدید ہے، اور جس میں تقریباً فائنینسنگ گیپ جو ہے وہ کوئی 30 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا جو اس کو پور کرنے کی ضرورت تھی، اور جس کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر تھا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا آپ کا ہوگا فائنینسنگ گیپ، تو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ بھی ذرا ضرورت سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ خاصی شدید قسم کے مسئلے مسائل ہیں۔
گورنمنٹ نے ابھی، اسد عمر صاحب نے ابھی جو ریسنٹ ان کا بیان ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے پروگرام کے لیے، وہ دوسرے ممالک سے ظاہر امداد کوشش کر رہے ہیں کہ مل جائے۔ کیا یہ اوائڈ کر سکتی ہے گورنمنٹ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کسی پروگرام کے لیے؟
جی، اوائڈ ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو فائنینسنگ گیپ ہے اس کو پر کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئی ہوم گرون ریفارم ایجنڈا آپ کریں، اور اس کو پھر آپ امپلیمنٹ کریں، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے میکرو اکنامک امبیلنسز ہیں، اب کیونکہ یہاں پہ ڈیفیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تقریباً 30 ارب ڈالر کی فائنینسنگ گیپ تھا، جس میں تقریباً 18 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا، 10 ارب کے قریب ری فائنینسنگ کرنی تھی، لون ری پیمنٹس ہونے تھے اور ان کی جگہ نئے لونس لینے تھے، تو اس صورت میں ذرا خاصا چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ تو گورنمنٹ نے جو اسٹریٹجی اختیار کی، انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر سمجھا کہ دوسرے ملک، دوست ممالک کو اپروچ کیا جائے، اور اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ اب تقریباً 6 ارب ڈالر کا پیکج سعودی عربیہ سے ہو گیا، 6 ارب ڈالر کا پیکج یو اے ای سے ہو گیا، چین کے ساتھ خاصا سبسٹینشل پیکج ہوا جس میں کرنسی سواپ کی بھی بات کی گئی، اور یہ بھی کیا گیا کہ اس کو یوان میں چین کے ساتھ تجارت کی جائے، جس کا افیکٹولی مطلب یہ ہے کہ 7 سے 8 بلکہ 10 ارب ڈالر تک کی جو ٹریڈ ہے ڈیفیسٹ چین سے، وہ آپ یوان میں کریں گے۔ جو اس سے یہ ایک چیز ثابت ہوئی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مور اور لیس اس کو آپ نے کور کر لیا۔
ٹھیک،
اب آپ نے جب باقی جو لون ریپیمنٹ ہے اور اس کو رول اوور کرنے کی جو بات چیت ہے، میرے خیال میں اس میں اگر آپ کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو وہ آسانی سے ہو سکے گا، ایک کانفیڈنس ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اس پہ ابھی گورنمنٹ نے کوئی اپنی کلیئر انڈیکیشن نہیں دی، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں جائیں گے، سو اس کی تھوڑی کنفیوژن ہے۔
ایک چیز اور بتائیے، جو آپ نے کہا کہ ڈومیسٹک ایجنڈے کی بات کی، ریونیو جنریشن کے حوالے سے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرف موو کر رہی ہے, کوئی پالیسی سازی کی طرف موو کر رہی ہے, اس بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے آپ کو؟
جی, ریونیو جنریشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ سے تھوڑا سا مختلف ہے, اور وہ ہے انٹرنل جو حکومت کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی خاصا بڑا ہے, اور جس کی وجہ سے ڈومیسٹک بورنگ جو ہے حکومت وہ بھی خاصی کر رہی ہے, اور زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس وقت کوئی ایکسپینشن نہیں کر رہا, وہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کی کوئی اتنی تیزی سے ایکسپینڈ نہیں کر رہا, تو گورنمنٹ زیادہ بورنگ کر رہی ہے, تو اس کو بھی بیلنس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹلی ایگریگیٹ ڈیمانڈ پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے امپورٹس بھی تھوڑی بہت بڑھ سکتی ہیں اور اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی امپیکٹ آتا ہے. سو جو ریفارم پیکج ہے اس میں آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ایک تو ایف ڈی آر کی ریفارمز کرنی پڑیں گی, اپنی ٹیکس پالیسیز میں ریفارم کرنی پڑیں گی, ٹیکس کلیکشن کے طریقے کار بدلنے پڑیں گے, اور ٹیکسوں کا نظام جو ہے اس میں نئے ہو سکتا ہے, ٹیکس بھی لگانے پڑے, نیٹ کو بڑا کرنا پڑے گا, انفورسمنٹ کرنی پڑے گی, تو اس میں خاصی چیزیں آ جائیں گی جو آپ کو کرنی پڑے گی.
ایک اور چیز جو ہمارے سامعین کو بتائیے جو کہ عام لوگوں کا ایک انٹرسٹ بھی ہے, جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہ جو باہر کرپٹ طریقوں سے پیسہ باہر لے جایا گیا ہے اس کو وہ اربوں ڈالر جو ہیں ان کو لائیں گے پاکستان کے اندر اور اس سے اکانومی بہتر ہو جائے گی. ہمارے سامعین کو بتائیے اس حوالے سے کیا گورنمنٹ کے کوئی پیش رفت کی ہے, ایسا بلو پرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ایز اے ایک اکانومسٹ کی حیثیت سے جس سے باہر جو پیسہ ہے وہ کسی طرح سے لایا جا سکے؟
دیکھیں, یہ ایک آپٹیمزم تھی میرا خیال ہے, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے آپ کو ایک اندرون ملک نظام بنانا پڑے گا جو کہ اس پیسے کو پرسو کرے گا, اور دوسری طرف آپ کو بیرون ملک بہت سے ممالک سے ایگریمنٹس کرنی پڑیں گی, یونائٹڈ نیشن کا کنونشن اگینسٹ کرپشن میں آپ کو بڑا ایکٹیولی یو این کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا, پھر ورلڈ بینک کے جو سٹولن ایسٹ ریکوری پروگرام ہے اس میں آپ کو خاصا انٹرسٹ لینا پڑے گا اور اس میں اس کو استعمال کرنا پڑے گا, تو وہ پورا نظام میرا خیال پاکستان میں ابھی مسنگ ہے, اس کو بنانا پڑے گا اور اس میں بہت کام کرنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگے گا, لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ وہ کیا جائے, کیونکہ جب تک دوسرے ممالک سے مدد نہیں لیں گے, وہاں سے انفارمیشن نہیں ملے گی, ان سے کوآپریشن نہیں ملے گی, وہاں پہ آپ کو لیگل بیٹلز بھی لڑنے پڑیں گے, تو وہ ایک پورا آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا جس کے تحت پیسہ,
اور اس میں ٹائم لگے گا,
ظاہر ہے اس
وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جلدی, ہاں مطلب یہ کہ وہ ایسا کام نہیں ہے جس کو بہت جلدی کیا جا سکے, اس کے لیے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں بیچ میں چاہیے پھر جا کے وہ ممکن ہے. ایک اور چیز جو اگین ہمارے عام لوگوں کے لیے بتائیے, جو روپی اور ڈالر کی جو پیرٹی کا مسئلہ ہے, مطلب روپے کی قیمت میں بہت کمی آ رہی ہے, آپ کو آئندہ اگر 6 ماہ کی بات کی جائے جس طرح گورنمنٹ کی پالیسیز جو بھی ہیں گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے آئندہ 6 ماہ میں یا سال میں روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی بہتری کے چانسز ہیں؟
لیکن بہتری کے چانسز تو مشکل ہیں, لیکن اسٹیبلٹی ڈیفینیٹلی پاسبل ہے, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک جو اقدام لیے ہیں, کیونکہ سبسٹینشل آپ ڈی ویلیویشن کر چکے ہیں, انٹرسٹ ریٹس کو آپ بڑھا چکے ہیں, پھر آپ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے خاصے انسینٹیوز دے چکے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس ساری پالیسیز کے نتیجے میں اگر آپ کی ایکسپورٹس کچھ بڑھ جاتی ہیں اور امپورٹس کچھ کم ہو جاتی ہیں اور وہ خسارہ جو ہے ٹریڈ کا وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے تیل کی قیمتیں جو ہیں ان میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے, وہ نہ بڑھیں زیادہ, تو اس سے بھی آپ کو تجارتی خسارہ, کیونکہ پاکستان کا تیل کا خاصا بڑی امپورٹ ہے جس کو اگر سستی ہو جائے تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں اوورسیز پاکستانیز کی, ان کا کیا رجحان بنتا ہے؟ اگر وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ان کو انسینٹیوائز کیا جا سکتا ہے تو پھر آئی تھنک ایک اسٹیبلٹی کی طرف آپ جا سکتے ہیں. سو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم میرے خیال میں اگر آپ نے یہ 50-50 چانس ہے کہ یہ اب اسٹیبلٹی جو ہے یہ کنٹینیو کرے گی یا نہیں کرے گی, ڈپینڈنگ آن کہ آپ اور کیا اقدام اٹھاتے ہیں اور جو آلریڈی آپ نے اقدام اٹھائے ہیں ان کا کیا ریزلٹ آتا ہے.
ایک اور چیز جو ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں, ہمارے معاشیات بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں, یہاں پہ امریکہ میں بہت ایک کرٹیسزم بھی ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, وہ ہے جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کی جاتی ہے کہ جب تک آپ پاکستان میں ٹیکس اپنا نیٹ جو ہے اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے آپ کی اکانومی بہتر نہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے, اگین ان کی پالیسیز کو جب ہم دیکھتے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس جانب کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں خاصے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں تو اس کی وجہ سے تقریباً ہر پاکستانی جو ہے وہ خاصا ٹیکس دے رہا ہے اور اس سے غریب بھی ٹیکس دے رہا ہے اور امیر سے امیر بھی ٹیکس دے رہا ہے کیونکہ آپ کا جو کنزمپشن ٹیکس ہے وہ سیلز ٹیکس ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے, اس کے بعد آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی بے شمار لگائے ہوئے ہیں. سو یہ سمجھنا کہ بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بہت کم نیٹ ہے جو ڈائریکٹ انکم ٹیکس دیتا ہے.
اچھا.
اور اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو نظام میں بہت بہتری کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک کوشش تو بڑی کر رہے ہیں لیکن کوئی جو پلان سامنے نہیں آیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اب سمپلیفائیڈ ٹیکس سسٹم ہوگا اور لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور پھر ان کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک اس میں ٹائم لگے گا لیکن ٹیکس کو کلیکشن کو بڑھانے کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کا کئی انسٹنس میں نیگیٹو امپیکٹ بھی آ رہا ہے کہ انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ ذرا شیکن ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ٹیکس کے نوٹسز جا رہے ہیں, اس میں بزنس کمیونٹی کے چھوٹے دکاندار چھوٹے سرمایہ کاروں کو بھی جا رہے ہیں جس سے وہ ذرا انویسٹمنٹ کرنے سے پھر وہ گھبرا جاتے ہیں.
تو یہ تو آپ نے کلیریفائی کر دیا ایک جو بات ہم اپنے سامعین کو بتائیں کہ جب ہم یہاں پر کرٹیسزم ہوتا ہے ٹیکس نیٹ کی بات ہوتی ہے تو بیسیکلی پاکستان کی جو زیادہ لوگ ہیں وہ ٹیکس تو دیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں, انکم ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
سامعین, پاکستان کی ایک معروف اور مقبول اداکارہ روحی بانو طویل علالت کے بعد مداحوں سے بچھڑ گئی. انتقال کے وقت ان کی عمر 67 برس تھی. اس بارے میں لاہور سے ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
آپ نے بچانا نہیں, آپ انو ہے نا؟ انو
جی ہاں,
انور قریشی. پر کہیں کچھ لوگ آپ کو انو کہتے تھے نا, انو. سوری, جو کبھی زرینا چودھری ہوتی تھی.
ما
ماضی کی صفحے اول کی اداکارہ روحی بانو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی. مقامی میڈیا کے مطابق ان کی وفات گردے فیل ہو جانے کے سبب ہوئی. پاکستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق روحی بانو ترکی کے شہر استنبول کے ایک ہسپتال میں گزشتہ 2 ماہ سے زیر علاج تھی. رات گئے ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. ڈاکٹروں نے انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا لیکن ان کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور وہ دنیا فانی سے 67 برس کی عمر میں کوچ کر گئی. روحی بانو بھارت کی مشہور طبلہ نواز استاد اللہ رکھا کی صاحبزادی تھی. وہ 10 اگست 1951 کو صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پیدا ہوئی. انہوں نے نفسیات میں ایم اے کیا. روحی بانو اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا غم سہ نہ سکی اور اس کے بعد وہ دن بدن بیمار ہوتی چلی گئیں. ادیب اور شاعر امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ روحی بانو کا خلاق کوئی اور پورا نہیں کر سکتا.
جس طرح کا کام انہوں نے کیا, جیسے کریکٹر کیے ہیں, شاید ایک دو خواتین ایسی ہوں گی جو ان کے ہم پلہ ٹھہرائی جا سکے. جیسا ہم جانتے ہیں وہ سائیکالوجی کی طالبہ بھی تھی تو کردار کی اندرونی تہیں ہوتی تھی. ان کو جتنی اچھی طرح سے وہ سمجھتی تھی اور پورٹری کرتی تھی وہ بہت کم میں نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں لوگوں کو کرتے دیکھا ہے.
منگنے ہاری بھیک میں دی ہوئی عزت کبھی نہیں لیتی.
یہ تو میں نے دوسرے دن ہی حویلی سے نکال دینا تھا, صرف سب نے پٹ کی وجہ سے یاد رکھا.
گویا تو نے بیٹا پیدا کرنے کے جرم میں مجھے اتنے سال قید کیے رکھا. میں خود چلی جاتی اس حویلی سے لیکن میں نے قسمت کا لکھا قبول کیا. اب اگر قسمت کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے.
اصغر ندیم سید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ روحی بانو نے آخری مرتبہ انہی کے لکھے ہوئے ڈرامے آخری گیت میں اداکاری کے جوہر دکھائے.
اور میں نے ان کو سیٹ پہ بارہا دیکھا, سیٹ پہ کام کرتے دیکھا ٹیلی ویژن کے, اور پھر ادروائز زندگی میں بھی بہت ساتھ رہا. تو بہت لاس ہے, بہت دکھ ہے. یہ جنریشن تو دوبارہ نہیں آئے گی.
وقت تو تیز تلوار ہوتا ہے لالن, اس نے ہم دونوں کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا ہے. اب تو کسے ڈھونڈتا ہے؟ شکر ہے خدا نے تیری آنکھیں لے لی, ورنہ میں تجھ سے کیسے نظر ملاتی اور تو مجھے کیسے دیکھتا. میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. جا چلا جا, میں تو خود اپنے آپ کو ڈھونڈتی پھرتی ہوں.
اس طرح کے جو لوگ ایک دفعہ گئے تو تھے خالد ریاست تھیں, یہ تھیں, اب تو اس نسل میں عظما گیلانی رہ گئی ہیں. اللہ ان کو زندگی دے.
روحی بانو کو 14 اگست 1981 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا دکھ نہ سہ سکی. انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے قتل کا دکھ اس قدر ہوا کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا.
کہ سب لوگ کہاں چلے گئے, یہ میں کس پستی میں آ گئی ہوں. ریشما تجھے تیرا تھر واپس مل گیا ہے. نہیں یہ میرا تھر نہیں ہے, میرا تھر تو اجڑ گیا, میری آواز مر چکی ہے. مائی بچل نہ سنا, چل گا.
امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں جاری ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اسقاط حمل یا ابورشن کی شرح میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 54% ابورشنز کے لیے ایسے غیر محفوظ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک تہائی عورتیں مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. اسقاط حمل کی شرح میں اضافے کے وجوہات کیا ہیں اور عورتوں کی صحت کے حوالے سے پاکستان میں کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ سنتے ہیں سادیہ زیب رانجا سے.
ابورشن یا اسقاط حمل اس وقت جاری ایک ایسی متنازع بحث ہے جس کے تانے بانے اخلاقیات, قانون اور مذہب کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس ضمن میں پرو چوائس اور پرو لائف جیسی کیمپینز شروع کی گئیں, یعنی خواتین کا اسقاط حمل کا خود انتخاب کرنا اور اس کی مخالف مہم بچے کو اس دنیا میں آنے کا حق دینا ہے. حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہے جہاں اسقاط حمل میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا واقعی اضافہ ہوا ہے یا سامنے اب آیا ہے؟ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں گائنی کے شعبے سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر نابیہ طارق کہتی ہیں،
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی آپ بات کر رہے ہیں دی ایکسپریس ٹریبیون میں جو ایک رپورٹ پبلشڈ ہوئی ہے بیسڈ اپون امریکن نیشنل پبلک ریڈیو، ٹھیک ہے نا؟
جی.
اب انفارچونیٹلی آپ کسی بھی چیز کی پریولنس کی یا شرح کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے ہاں جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یا جو ہمارا پیشنٹ کیئر سسٹم ہے، اس میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹا کسی بھی بیماری کا، کسی بھی چیز کا آپ کو مل سکے. ایگزیکٹلی اس ڈیٹا کو آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی ہے. آپ کے ایون جو ڈیموگرافک سرویز وغیرہ بھی ہیں وہ کلسٹر آف پاپولیشن اربن اور رورل ایریاز میں لیتے ہیں، لیکن they don't have access to all the population in Pakistan. تو اس میں یہ کہنا کہ ڈریسٹیکلی انکریز ہوئی ہے، اس طرح کا ایکچولی ہمارے نوٹس میں تو نہیں آیا. انسیف ابارشنز یا جو ابارشن اس کا کے حمل کی جو آپ بات کرتے ہیں، یہ ایک ہے، اس کی پریولنس ہے پاکستان میں، آل دو کہ یہ ایک انلیگل اور جو ہے
ڈاکٹر نابیہ طارق نے قانون اور اس کی عملداری کا ذکر کیا. اس بارے میں پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، سنتے ہیں پاکستان بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سینئر وکیل اکرم شیخ سے.
دیکھیے، اس میں آئین میں جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 9 جو زندگی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ قرار دیتا ہے. اور ہماری اگرچہ اسقاط حمل کے بارے میں یا اسقاط جنین کے بارے میں جو مختلف سٹیجز ہیں فیٹس کی پرورش کی رحم مادر میں، اس کے بارے میں دستور میں تو نہیں کچھ لکھا، لیکن ہمارے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 338A اور 338B ان دونوں سچویشن سے ڈیل کرتی ہیں. 338A وہ ہے جب ایک خاتون حاملہ ہے، وہ کسی مصیبت کی وجہ سے اس کو اسقاط کروانا پڑتا ہے، تو اس کو یہ چھوٹ دی گئی ہے، وہ کوئی کسی سزا کی مستوجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرتی ہے اسقاط کسی ایسے مقصد کے لیے ایک مخصوص مدت کے بعد، تو پھر اس کی سزا جو ہے ایک صورت میں تو 3 سال ہے، اور دوسری صورت میں اگر کوئی شخص کسی خاتون کا حمل ساقط کر دے تو اس کی سزا 10 سال ہے. یہ ہے اس صورت میں جب ابھی تک فیٹس جو ہے اس کے لمبز رحم مادر میں وہ مکمل طور پہ نشو و نما نہیں پا جاتے. جب رحم مادر میں فیٹس کے لمبز بن جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں، تو اس کو اسقاط جنین کا نام دیا گیا ہے ہمارے قانون میں، اور اس کو ڈیل کرتی ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 338B. اور اس میں جو ہے یہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس سے پہلے سے زیادہ ہے.
ڈاکٹر نابیہ طارق اور ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی پروڈکٹس کی سپلائی میں کمی اس مسئلے میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے. پاکستان پاپولیشن کاؤنسل کی کنٹری ڈائریکٹر زیبا ستار اس بات سے اتفاق کرتی ہیں.
اول جب پروگرام جب شروع میں یہ ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا تو ڈیمانڈ کریشن پہ زیادہ ایمفیسس تھا، یعنی ہم چاہتے تھے کہ جیسے 60s کی بات کر رہی ہوں کہ لوگ سوچیں اور ان کی رجحان بڑھے اس طرف کے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے استعمال کریں. مگر اب جو ہم زیادہ اپنی ہماری جو تحقیقات اور یہ وہ جو آپ نے اسٹڈی کی بات کی، ہم وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور ایویڈنس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ تو چاہ رہے ہیں، چاہے وہ دیہی علاقوں میں یا ایون شہری علاقوں میں، یہ ایک انمیٹ نیڈ فار فیملی پلاننگ ہے. یعنی ہماری جو سروسز ہیں وہ ناکافی ہیں، یعنی اتنی ایفیشنٹ نہیں ہیں، نہ کوالٹی اتنی ہے، نہ ان کی تعداد اتنی اچھی ہے کہ لوگوں کی جو ضروریات ہیں خاندانی منصوبہ بندی کی وہ پوری ہو سکیں.
آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فیملی پلاننگ کے جو طریقے ہیں وہ ان کی صحت کو افیکٹ کرتے ہیں، اور سم ٹائم ان کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم اس کو سٹاپ بھی کر دیں، روک بھی دیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے مزید بچے نہ ہو پائیں. تو لوگوں کی یہ جو سوچ ہے وہ کس حد تک صحیح ہے؟
بالکل صحیح ہے. جب اور میں یہ بھی کہوں کہ جیسے ازل ایک طریقہ ہے جو کہ خیر اسلام میں بھی بہت زیادہ اس کو یعنی اہمیت دی گئی ہے، اور اجازت دی گئی ہے ازل کے استعمال کی, مگر یہ طریقہ یہاں بہت استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں, کیونکہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی طریقہ, مگر کیونکہ اس کے کوئی برے اثرات نہیں ہوں گے صحت پہ. تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ کوئی ہمارے باقی ممالک جو ہیں بنگلہ دیش اور ایران وغیرہ وہاں ازل نہیں استعمال ہو رہا, مگر وہ ایک طرح سے سیفٹی ہے اس میں, وہ سمجھ رہے ہیں. تو اور دوسرا نیچرل اسپیسنگ, ہم جب سروس کرتے ہیں تو بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم قدرتی یعنی طریقہ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دودھ پلا رہے ہیں بچے کو تو ہم ان وے ہمارا پروٹیکشن ہے اور ہماری پریگنسی نہیں ہوگی, مگر بدقسمتی سے یہ جو ازل اور جو یہ دودھ پلانا ہے تو ان وے کانٹرسیپٹیو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے, میں اس طرح کی نہیں جتنی ماڈرن کانٹرسیپشن جیسے اور جو طریقے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہیں. تو مگر اچھی کیمپین ہو, اچھی یعنی پرووائڈرز اگر اچھی انفارمیشن دیں, میرے خیال سے ہماری عورتیں اور مرد تیار ہیں کہ ان کو استعمال کریں, مگر صرف مجھے لگتا ہے ہم معلومات اس طرح سے اور اچھے جو یعنی اس کے اثرات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں, جیسے آپ نے خود کہا فائدے کیا ہیں کہ اگر افیکٹو کانٹرسیپشن استعمال ہو, وہ میرے خیال سے ہماری کیمپینز اس طرح سے انہوں نے وہ ایمفسس نہیں دی.
اس میں ایک تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے کہ بڑے ہسپتال اس طرح کے کیسز لینے سے عموماً گھبراتے ہیں, جس کے نتیجے میں خواتین کی ایک بڑی تعداد لیڈی ہیلتھ ورکرز یا اپنے علاقے کی کم تربیت یافتہ دائیوں کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتی ہے, اور رپورٹ کے مطابق ان خواتین میں سے ایک تہائی مختلف طرح کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. بیشتر ڈاکٹرز اسقاط حمل سے کیوں گریز کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نابیہ طارق نے کہا,
اس کی جو ہے ایک تو لا بھی ہے, انلیگل ہے جب آپ کے ملک میں, اٹس اے کرائم جو از ناٹ الاؤڈ. دوسرا ایک ریلیجس کا گراؤنڈ بھی ہے, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے ریلیجس جو آپ کے ویلیوز ہیں آپ ان کی بھی ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کیونکہ پاکستان اسلامک کنٹری ہے, اسلام میں جو ہے ریلیجن اجازت نہیں دیتا فار اسقاط حمل کے لیے وداؤٹ اینی ریزن.
جیسے کہ ڈاکٹر نابیہ نے بھی ذکر کیا, اور ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ بڑے ہسپتال اکثر ابارشن سے انکار کر دیتے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس صورت میں پاکستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس جاتی ہے اور نتیجتاً انہیں صحت کے زیادہ سنگین مسائل لاحق ہو جاتے ہیں. لاہور شہر کے ایک گنجان علاقے کی تنگو تاریک گلی میں واقع ایک کلینک میں پریکٹس کرنے والی لیڈی ہیلتھ ورکر ریحانہ بی بی کہتی ہیں کہ رپورٹ کا تو انہیں کچھ اندازہ نہیں, لیکن سی سیکشنز کے بڑھتے رجحان نے ان کے ہاں آنے والی خواتین کی تعداد پر اثر ڈالا ہے اور ان میں اضافے کے بجائے کمی واقع ہوئی ہے.
زیادہ تر ڈلیوریاں جو ہے نا وہ آپریٹ ہو رہے ہیں اس لیے.
اچھا, تو ریحانہ یہ بتائیں کہ جب خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اگر کیس خراب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرتی ہیں آپ؟
ایکچولی کنڈیشن سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہونے والا ہے تو آلریڈی ہم لوگ پہلے ہی ان کو ہاسپٹل بھیج دیتے ہیں, ڈلیوری کو ہم لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے.
پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں میں بغیر کسی باقاعدہ تربیت کے دائی کا کام کرتی فاطمہ بی بی لیڈی ہیلتھ ورکر ریحانہ سے اتفاق کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جتنی تعداد میں پہلے خواتین ان کے پاس آتی تھیں اب نہیں آتی.
اور بڑے گھٹ ہو گئے, کیوں کہ اور میرے کی طرف سارے کام ہو رہے ہیں, سارے دائیاں کو بڑے گھٹ ہو گئے.
پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں بعض سنجیدہ مسائل پر اب بھی اس طرح کھل کر بات نہیں کی جاتی جس طرح دیگر کچھ ممالک میں کی جاتی ہے. اسے ہوتا یہ ہے کہ مسائل حل ہونے کے بجائے پیچیدہ صورتحال اختیار کر لیتے ہیں. اسقاط حمل میں اخلاقیات اور ملک کے رسم و رواج کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نابیہ طارق کہتی ہیں,
یہ چیزیں کافی ان رپورٹڈ ہیں, اور کیونکہ یہ ایک سوشل سٹگما ہے ہماری سوسائٹی میں, ابھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ آؤٹ آف آپ کے میریٹل بانڈ یو ہیو دس ریلیشن شپ. یہ ایک سٹگما ہے جس کو جتنا زیادہ چھپایا جاتا ہے آپ کے سوسائٹی میں ان چیزوں کو ٹالرنس نہیں ہے. ایک وجہ ہو سکتی ٹالرنس ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے, ایسی خواتین کو آپ پھر بالکل آؤٹ کلاس کر دیتے, آپ ان کے ساتھ بالکل کوئی بھی سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. یہ چیزیں زیادہ تر بہت کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ کی جاتی ہیں, اور اس میں سیلف ایڈمنسٹریٹ بھی ہے, اور پیشنٹس کی ڈیتھ کا ریزن ایک یہ بھی ہے, ابارشن ڈیتھ کا ریزن تو ڈیفینیٹلی ہے, اور یہ والی خواتین زیادہ اس کا لقمہ بنتی ہیں. میرڈ خواتین کسی بھی وقت جب ان کو لگے کہ بھئی وہ سیریس ہے مسئلہ, تو دے کین رپورٹ ٹو اینی ہاسپٹل جو کہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ان میرڈ بچیاں انفارچونیٹلی لاسٹ مومنٹ تک اس چیز کو تو نہ ان کے گھر والے ان کو کہیں لے جانے دیں گے اور نہ ہی وہ خود رپورٹ کریں گے. چنک ایسا ہے کہ جو آپ ان ایڈریسڈ ہے اور پراپر ہمیں اس کا ریشو بھی نہیں, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے یہاں اٹاپسیز نہیں ہوتی کہ چلو مرنے کے بعد ہی ہمیں وجہ پتا چلتی ہے.
ڈاکٹر نابیہ طارق کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز یا بڑے ہسپتال اس لیے بھی اس طرح کے کیسز لینے سے گھبراتے ہیں کیونکہ زیادہ تر وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے. کیا اسقاط حمل سے متعلق قانون کو مزید ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں تبدیلی کی؟ اکرم شیخ کہتے ہیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی مس اپلیکیشن جو ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے, لیکن قانون میں پہلے ہی کافی نرمی کی گنجائش موجود ہے. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر ریپ کے نتیجے میں ایک خاتون حاملہ ہو جائے تو اس کو حنفی اور جو زید بن علی کے جو پیروکار ہیں, امام حنبل کے جو پیروکار ہیں, مختلف جورسٹ کے جو فالوورز ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. اور یہ ابھی تو یعنی کنٹمپرری مسلم ورلڈ میں اس کے بارے میں بڑی یونینیمیٹی ہے. ایک ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اس کو دودھ پلانے والی ویٹ نرس موجود نہ ہو تو اس صورت میں بھی اسقاط کو کچھ ہمارے مفتیوں نے جائز قرار دیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ جو قانون ہے اس کا فوکس انسانی جان ہی کا تحفظ ہے.
ڈاکٹر نابیہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ کوئی بھی ہو اس کے بارے میں بچوں کو اسکول میں اور حتیٰ کہ گھر میں بچپن ہی میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی باتوں کا ذکر کھلم کھلا نہیں کیا جاتا, یہی وجہ ہے کہ مسائل جنم لیتے ہیں جن سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. دوسری جانب حکومت ان مسائل سے کتنی آگاہ ہے اور ان کی ہیلتھ پالیسیوں کی ترجیحات میں یہ ایشو کہاں آتا ہے؟ ہیلتھ سیکرٹری بلوچستان عبد الماجد کہتے ہیں,
گورنمنٹ بالکل کر رہی ہے اور اس میں نہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, یہ فیملی پلاننگ پیل ہے یا دوسرے جو بھی مٹیریل ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, نہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بلکہ جو ہماری پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی فلی آن بورڈ ہے اور وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں. جبکہ ہم اپنے ایل ایچ ڈبلیوز کے تھرو نہ صرف ان کو بی ایچ یو لیول پہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں یہ میڈیسن اور دوسری جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مٹیریل کی وہ پرووائڈ کرتے ہیں. بسائڈ دیٹ وی آلسو پرووائڈ دیم کاؤنسلنگ جو ایڈلٹ کی خواتین ہوتی ہیں.
کیا پاکستان میں نئی حکومت نے اس ضمن میں کوئی کیمپین بھی شروع کی ہے؟ عبد الماجد نے بتایا,
جی ڈیفینیٹلی اس میں عرض کروں کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا تھا اور صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم نہ صرف مدارس میں بلکہ ہماری جو ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف مدارس میں بلکہ ادر وائز سیمینار وغیرہ کنڈکٹ کروا کے ایل ایچ ڈبلیوز کے تھرو ہم نہ صرف ریگولرلی کروا رہے ہیں بلکہ زیادہ بلوچستان میں تو اسپیشلی کچھ زیادہ تر ریشو جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے ہماری وہ کمپیریٹیولی پاکستان کی نسبت وہ زیادہ ہے, تو ہم اس کو زیادہ ہی اس کو وہ توجہ دے رہے ہیں اس چیز کو.
سیکرٹری ہیلتھ بلوچستان اکرم شیخ کی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک میں اسقاط حمل کے قوانین تو موجود ہیں, مسئلہ صرف ان کے اطلاق کا اور سماجی روایات کا ہے.
میں اس طرح قوانین کا جہاں تک تعلق ہے قوانین بالکل ہمارے پاس موجود ہیں اور روبسٹ ٹائپ کے قوانین موجود ہیں, کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ایشو ہمیں پیش آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا اور کلچرل جو بیریئرز ہیں جس کو ہم نے کلچرل ٹیبو کہے اور انفارچونیٹلی کہیں کچھ علاقوں میں چونکہ ٹرائبل سوسائٹی ہے اکثر بلوچستان کے مختلف پارٹس میں تو وہاں پہ شاید اس کو زیادہ ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ, لیکن ہمیں ایز سچ کوئی ایشو نہیں. اگر کوئی ڈاکٹر اوائڈ کرتا ہے تو دیٹ مائٹ بی ڈیو ٹو سم لیک آف ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں اس کی وجہ سے شاید اوائڈ کریں, باقی ایز سچ کوئی نہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحبان یا ہماری ہیلتھ جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ یہ اویلیبل ہو فیسلٹی ابارشن کی اور وہ فیسلٹی نہ دیں.
یہ تھے بلوچستان کے ہیلتھ سیکرٹری عبد الماجد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
سامعین, پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 11 بجنے کو ہیں. ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹرز ڈیسک پر تھی بیجت جیلانی اور ہماری پروڈیوسر تھی سادیہ زیبرانجا. آپ نے میزبان ندیم یعقوب کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.